أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. چونکہ یہ تین مہینے حج کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج و اشہر و معلومات، حج کے یہ چند مہینے ہیں جو سب کو معلوم ہیں. سب سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین جانتے ہو، سب سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں شعور، جن میں انسانیت کے استعمال کا ڈھنگ ہو. وہ لوگ جانتے ہیں کہ تین مہینے ہیں جن میں حج بیت اللہ کی تیاری ہوتی ہے، وہاں پہنچا جاتا ہے، وہاں کے نظم و نسق ٹھیک کیا جاتا ہے، دور و دراز کے عالم سے مسلمانوں کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ فرض حج کی نیت سے وہاں پہنچنا ضروری ہے. اور حج بیت اللہ ادا کرنا ہے. حج کے معنی اور مطالب، حج کی قسمیں اور ان کی تفصیلات میں نے گزشتہ دو جمعے میں بیان کیے یا تین جمعے میں. حج آخری رکن ہے لیکن محتم بشان ہے. دیکھو تین مہینے اللہ فرماتے ہیں یہ حج کے ہیں. علماء اور تفسیر کے حضرات خود انگشت بدردان، 1400 سال سے، کیونکہ حج تو 5 دن میں ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھے اور منا چلے جائے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر پڑھ لے، اور 9 ذی الحج کو عرفات چلے جائے. ظہر سے لے کر مغرب تک وقوف کر لے، دونوں نمازیں وہاں پڑھ لے. اگر امام اعظم موجود ہو تو انہیں ملا کے پڑھ لے، اور اگر اپنی اپنی ہو تو وقت وقت پر پڑھ لے. جیسے کہ فقہی مسئلہ گزشتہ جمعوں میں مفصل بیان ہوا ہے. امام اعظم اس سرزمین کا جو بادشاہ ہے، یا اس سرزمین کے بادشاہ نے جس کو امیر الحجاج بنایا ہے. عام طور پر کعبہ کا امام سب سے بڑا امام ہوتا ہے، وہی آتے تھے پڑھاتے تھے، لیکن ایک فقہی اختلاف ہے. وہ یہ کہ امام احمد ابن حنبل جس کی فقہ پر وہاں کے مسلمان عمل کرتے ہیں، ان کے نزدیک حج کی وجہ سے بھی 4 فرض 2 فرض ہو جائے گی. دیگر تین ائمہ کے ہاں حج کی وجہ سے چار فرض دو نہیں ہو سکتے، بلکہ سفر کی وجہ سے چار فرض دو ہو سکتے ہیں. تو ثمرہ اختلاف اس طرح نکلتا ہے کہ ان کے نزدیک تو کعبے کا امام جو تین میل سے آتا ہے وہ ظہر بھی دو رکعت پڑھاتا ہے اور عصر بھی چار، بادشاہوں کا مذہب ہے. لیکن پوری دنیا سے جو حنفی، مالکی اور شوافی وہاں آتے ہیں ان کے نزدیک وجہ قصر موجود نہیں ہے، کیونکہ تین میل سے کوئی مسافر نہیں ہوتا، اور مناسک کی وجہ سے ہمارے ہاں احکام میں قصر نہیں ہے. تو استاد محترم فقیہ العالم حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب بنوری مرحوم نے شاہ فیصل سے درخواست کی تھی کہ لاکھوں مسلمانوں کی نماز برباد ہوتی ہے، اگر ہم انہیں منع کرتے ہیں کہ اس امام کے پیچھے نہ پڑو تو اسلام کی وحدت کے خلاف فتویٰ ہے، اور اگر ہم انہیں کہتے ہیں کہ پڑھ لو تو تین فقہ اس نماز کو ناجائز کہتے ہیں. حج جیسے محترم موقع پر فرض خلل میں واقع ہوتے ہیں. شاہ فیصل نے حضرت مولانا یوسف بنوری سے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے، فرمایا ریاض سے امام بھیجو. تو ریاض سے جو وہاں آتا ہے وہ مسافر ہو جاتا ہے، تو آپ کے ہاں مناسک والا مسئلہ بھی ہوگا، ہمارا قطر والا بھی ہوگا. اس وقت سے لے کے آج تک ریاض کا امام ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے بادشاہوں میں کتنی بے نفسی ہے، کتنی تواضع و عاجزی ہے. چٹ پٹ احکام جاری کیے کہ احکام حج میں خاص کر عرفہ میں جو جمع بین الصلاتین ہوتے ہیں لازمن اس کے ادا کرنے والا امام ہمارا ریاض یا دور دراز سے آیا ہے، کعبہ شریف کا امام قریب کا رہنے والا ہے، وہ مسافر نہیں ہوتا. تھوڑے تھوڑے مسائل میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. گل ہے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے. دین بہت بڑا ہے، مسائل بہت گمگیر ہیں، بڑے نظام میں اختلاف ہوتا ہے. ایک بنڈ برنڈ اور ایک کمرے والے گھر میں کیا اختلاف ہوگا، جب حویلی ہو اور پورے محلے آباد ہو، مختلف آراء سامنے آتی ہے. آج کل بھی ایک مسئلہ علماء میں اختلافی ہوا ہے. ہمارے مرکز علم اور مادر علمی حضرت اقدس حضرت بنوری کے ادارے میں وہاں کے کار پردادوں نے ملک کے چاروں صوبوں کے علماء کو جمع کیا، میں بھی اس میں موجود رہا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ منا کے اندر، منا مکے کا حصہ ہے یا علیحدہ جگہ ہے؟ 1400 سال سے کتابوں میں کہ منا علیحدہ جگہ ہے، مکے کے علاوہ شہر ہے، لیکن وقت کے گزرنے سے آبادی متصل ہو گئی. اور دو شہر جتنے بھی بڑے ہو جب آبادی متصل ہو جائے جیسے حیدرآباد اور کراچی تو ایک شہر ہو جائے. یہ غلطی ہو گئی وہاں وہاں کے بادشاہوں کو اور علماء سے گزارش کرنی تھی کہ عزیزیہ کی طرف منا تک آبادی نہ کر دیں اور اس میں فصل رہے تاکہ وہ منا علیحدہ شہر ہو اور مکہ علیحدہ شہر. تو جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ 1400 سال سے منا مستقل علیحدہ شہر ہے وہ منا اور مکہ کا ایک حکم نہیں مانتے کیونکہ علیحدہ علیحدہ دو جگہ ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اب تو ایک شہر ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں اس وقت فتویٰ یہی ٹھیک ہے کہ مکہ کا مقیم منا میں بھی مقیم ہوگا اور منا جانے سے اس کا قصر نہیں لازم آئے گا. لیکن وہاں اس کے ایک نظیر موجود ہے اور وہ یہ کہ تنعیم کسی زمانے میں مکے سے باہر جگہ تھی. تنعیم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر لوگ آتے ہیں اور اس جگہ کو مسجد عمرہ اور مسجد عائشہ دونوں کہتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حج کے موسم میں عذر پیش آیا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ عمرہ ختم کریں اور انتظار کریں جب حج کے دن آ گئے تو حج کا احرام باندھا. اور حج کے اندر تو حرم آنا نہیں ہے, حالت حیض میں بھی حج کا احرام صحیح کیونکہ دخول حرم میں توقف جائز ہے بخلاف عمرے کے کہ اس میں تو طواف کرنا ہے اور طواف کعبہ کا ہوتا ہے وہ داخل حرم ہے ناپاکی کی حالت میں وہاں نہیں جا سکتے. حج مکمل کرنے کے بعد ام المومنین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگوں کے حج اور عمرہ دونوں ہیں اور میرا صرف حج. تو آپ نے ان کے بھائی عبد الرحمن کو کہا کہ اپنی بہن عائشہ کو تنعیم لے جاؤ, عمرے کا احرام بندھاؤ اور عمرہ کرواؤ. جب عمرہ مکمل ہو جائے آپ نے کہا میں منتظر ہوں گا, قافلہ رکا رہے گا. عبد الرحمن اپنی بہن عائشہ صدیقہ کو لے گئے تنعیم سے احرام کروا کے اور عمرہ مکمل کرایا واپس آ گئے. یہ جو تنعیم ہے یہ حل ہے, یعنی حدود حرم سے باہر جگہ ہے, حالانکہ بالکل وسط مکہ ہے. اور تنعیم کے بعد پھر حدود حرم شروع ہے, لیکن درمیان میں تنعیم کے پاس لکھا ہوا ہے انتہائے حدود حرم اور تنعیم کے اوپر لکھا ہوا ہے بدائے ارض ہل. گھبرانے کی ضرورت نہیں, مسائل سمجھا کرو. مرد کا کام مسئلہ سیکھنا ہوتا ہے تاکہ عورتوں کو بھی سمجھائے. حج باہر ہوتا ہے, عرفات باہر ہے, مزدلفہ باہر ہے, منا باہر ہے, تو حج کا احرام حرم سے جائز ہے، ہوٹل سے، حرم شریف سے، لیکن عمرہ حرم میں ہوتا ہے تو اس کا احرام باہر سے ہوگا، یہ قاعدہ ہے. باہر میقات کو ہی چلے جائے، مشقت کرے، بہت اچھا ہے. جدہ میقات و اہل مکہ، جیرانہ آپ نے رات و رات وہاں عمرہ کیا ہے، جیرانہ سے جا کے کوئی احرام باندھ دے اور واپس آ کے حرم میں عمرہ کرے. جدہ، جیرانہ، تنعیم یا میقات، یہ حدود حرم سے باہر جگہ، اس لیے ان جگہوں سے عمرے کا احرام باندھنا درست اور صحیح. لیکن چونکہ پیغمبر اسلام نے امت کی ماں عائشہ صدیقہ کے لیے تنعیم کا حکم دیا ہے کہ وہاں سے احرام باندھو، وہ قریب ترین جگہ ہے، اس وقت سے لے کے آج تک چاروں ائمہ صراحتاً، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی، امام احمد ابن حنبل، چاروں متفق کہ اگرچہ عمرے کا احرام جیرانہ سے بھی سنت ہے، جدے سے بھی ثابت ہے، میقات سے بھی، خارج از حدود حرم کہیں سے بھی، لیکن مکہ پہنچنے والوں کے لیے افضل اور بہترین احرام عمرے کا وہ تنعیم سے. تنعیم سے بعض لوگ پیدا ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ تنعیم کا عمرہ جو عائشہ نے کیا ہے وہ ان کے ساتھ مخصوص ہے، اور جو لوگ بار بار عمرے کرتے ہیں وہ کہیں اور سے حرام باندھے ہیں. یہ درست بات نہیں ہے، یہ غلط کہتا ہے. امام بخاری نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب عمرہ من التنعیم. حضرت امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب عمرہ التنعیم. تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں تنعیم کے عمرے کا باب قائم کیا ہے، اور اس کو افضل ترین عمل کہا ہے. میں نے طالب علمی میں اس پر ایک مقالہ لکھا تھا، اس کا نام ہے احسن المفاہیم فی اثبات افضلیت عمر من التنعیم. واضح سمجھانا کہ تنعیم کا عمرہ اور جگہوں کے احرام کے مقابلے میں افضل عمرہ ہے، بہترین عمرہ ہے. نظریاتی لوگ پیدا ہوتے ہیں، بعض بعض مسائل اکثر ناسمجھی کی وجہ سے، یہاں ایک استاذ تھے ہمارے یہاں پڑھاتے تھے، ایک دن مجھے طالب علموں نے کہا کہ ہمارے استاذ نے بھی درسگاہ میں کہا ہے کہ وہ تنعیم سے جو احرام باندھا گیا تھا وہ حضرت عائشہ کی خصوصیت تھی، اور دوسرے لوگ کہیں اور سے باندھے. میں نے انہیں بلایا اور ان سے گزارش کی کہ یہ بات آپ نے کیوں کہی. پہلے ان کی بات سن لی تو اس میں کوئی جان نہیں تھی، ایسے فضول بات تھی. پھر میں نے کہا کہ اب میں تقریر کرتا ہوں، تم آرام سے سن لو. میں نے 10 منٹ تقریر کی، اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی کہ اب جا کر کے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے غلط بیان کیا. ایسے خاموں کا یہ دس منٹ میں سمجھنے والے محقق کہلاتے ہیں. میں نے کہا یہ امام ترمذی نے باب قائم کیا, امام بخاری نے باب قائم کیا, ابو داؤد میں باب قائم ہے, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں, ساری کتابوں میں, سب کتابوں کو فضول کہتے ہیں آپ. حدیث کے استاد ہیں, قیامت کی نشانی ہے. اور میں نے وہ جز المسالک کھول کر کے دکھائی جس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیف اور امام مالک لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ کم از کم ایک عمرہ تو تنعیم سے کرنا تاکہ ام المومنین کی سنت پر عمل ہو جائے. ایسا زمانہ تھا. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تنعیم ہے اور عمرے کی جگہ ہے مسجد عمرہ اور مسجد عائشہ ہے, اس سے روافض بہت زیادہ خفا ہے. شیعان زمانہ وہ اس جگہ سے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو پورے اسلام سے پریشان ہے اور قرآن کی صحت سے بھی روگردان ہے. اور ام المومنین حضرت عائشہ کی صداقت اور عفت کے بھی منکر ہیں. خدا کا قہر اور عذاب ان پر حیاً میتاً دنیا و آخرت میں نازل ہو چکا ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ روافض ایک بدترین فرقہ ہے اور بلا شبہ موجودہ اسلام کا ایک برعکس خیالات ہے. لیکن آج کل جو مختلف جگہوں میں انہیں مارا جاتا ہے اور انہیں قتل کیا جاتا ہے, یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. اس طرح تو ہندو اور سکھ کا مارنا جائز نہیں ہے, اس طرح تو یہود و نصارہ کا قتل جائز نہیں ہے. اس قسم کی حرکات کرنا, ایسے دھماکے کرنا اور ایسے لوگوں کو روک روک کے گاڑیوں سے اتارنا, انہیں بون ڈالنا, اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ یہ حب صحابہ ہے تو وہ مجنون ہے, شرم وقت کا دیوانہ ہے. اور حقیقت میں وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بے امن کرنا چاہتا ہے. تچے بل پغشی اولی پدی پوشا دگ غشے باؤ مستاب لور گزار. رحمان بابا کہتے ہیں آپ جو ناحق کسی کو تیر مار رہا ہے, حقیقت میں یہ آپ اپنے آپ کی طرف تیر گرا رہا ہے. اکوئے مکن اد بل سڑی بلار کے چرستا بد اکوئی بگاڑ لاج. اوروں کے راستے میں کھڈے نہ کھودا کرو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اور آپ کے لوگ کھڈوں میں گرائے جانے لگے. او کرد گل اکڑ چسے مدے گلزار شی, او ازری مکر پخبو کے بدے خار شی. پھولوں کا فصل بولو تاکہ ملک سرسبز و شاداب ہو جائے, کانٹے نہ اگاؤ, اس سے اوروں کو بھی اور آپ کو بھی تکلیف پیدا ہو جائے. غلط نظام چلانا اور غلط حرکتیں کرنا یہ خود اسلام دشمنی ہے. اکابر امت نے, بزرگان دین نے مناظرے کیے, تحقیق کی, دلائل دیے اور اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے, لیکن کبھی بھی انہوں نے غیر مسلموں کا قتل عام نہیں کیا ہے. اور ایسے لوگوں کا جن کے ساتھ دلیل اور برہان کا اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے, ان کے بھی بے موقع قتل کا کبھی بھی حکم نہیں دیا گیا اور نہ اس قسم کا کوئی فتویٰ دیا جا سکتا ہے. وہ مشہور قصہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر 16 حملے کیے, 16, اور 16 کے 16 حملوں میں اسے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، اور اس کے بعد 17واں حملہ کیا حضرت اقدس شیخ ابو الحسن خیرخانی رحمت اللہ علیہ کی دعا سے. شیخ ابو الحسن ایک کامل آدمی تھے خیرخان میں، محمود کو پتہ چلا تھا کہ اگر یہ دعا کر لے تو فتح ہو جائے. سلطان جب وہاں پہنچنے لگا تو اس نے 10 کنیزوں کو غلاموں کے کپڑے پہنائے اور 10 غلاموں کو کنیزوں کے کپڑے پہنائے، اور اس طرح حضرت کی خدمت میں داخل ہوا. آپ نے بہت ہی بری نگاہ سے ملاقات کی اور آپ نے کہا مردوں کو عورتوں کے لباس میں، عورتوں کے مرد کے لباس میں لانا، بزرگوں کا امتحان کرنا شریف لوگوں کا طریقہ نہیں. سلطان نے یکدم حکم دے دیا. اس کے بعد سلطان نے حرجین پیش کی. حرجین، حرجین حامیانی کو کہتے ہیں، اور اس میں سونے کی اینٹیں ہوتی تھی. حضرت نے حرجین کے اوپر ایک روٹی رکھی، روٹی کا ٹکڑا، وہ 2-3 مہینے کا پرانا ٹکڑا تھا، پتھر کی طرح جم گیا تھا. اور سلطان کو کہا کہ یہ کھاؤ. سلطان نے بہت کوشش کی، ذرا سا اس سے ٹوٹ گیا، اس کو منہ میں ڈالا، لیکن وہ چبنے کا نام نہیں لیتا. جب حضرت کی نگاہ دوسری طرف جلدی نکالا تو حضرت نے دیکھا اور فرمایا نہیں نگلتا ہے. کہا نہ. کہا اسی طرح یہ آپ کے لائے ہوئے حرجین بھی ہم سے نہیں نکلے گا، اٹھاؤ پیر نکالو. سلطان دل سے معتقد تو ہو گیا، سمجھ گیا کہ آدمی کمال کو پہنچ چکا ہے. خزانوں سے اور سونے چاندی سے بھی دھوکہ نہیں لگ رہا، یہی تو بیگ نے جس کا سامان. اس کے بعد سلطان نے واویلا کیا، فریاد شروع کی کہ میں نے 16 حملے ہندوستان پر کیے، لاکھوں فوجی قتل ہو گئے، ہندو ہے جو شکست کا نام نہیں لیتے، کیا کروں. حضرت اقدس ابو الحسن خیرخانی وجد میں آئے اور فرمایا فتح کر کے کیا کرو گے. کہا وعدہ کرتا ہوں اسلام نافذ کروں گا. کہا یہ وعدہ ہے. کہا اٹھو، یہاں نہا لو اور یہ خرقہ پہن لو، قبلے کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھ لو، اور یہی بات اللہ کے حضور کہو کہ میں بھی سن لوں. سلطان اٹھا، شاہی لباس اتارا، خانقاہ کا وہ پھٹا پرانا خرقہ پہن لیا، اور حضرت کے مصلی بچھا ہوا تھا اس پر کھڑا ہو کر 2 رکعت پڑی. اور جب سلام پھیرا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگا تو ایسی دعا مانگنے لگا کہ پھوٹ پھوٹ کے روئے. حضرت بھی ان کے پیچھے دوزان ہو کے بیٹھے اور فرمایا رب العزت یہ بندہ کچھ سچ پر اتر آیا ہے، سچا معاملہ کر، ایسے فتح دے دے. سلطان جب 2 رکعت پڑھی اور دعا مانگنے لگا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا، ایسا رویا کہ پوری خانقاہ روئی، اور ابو الحسن نے کہا رب کریم یہ بندہ سچ پہ اتر آیا، آپ اس کے ساتھ سچ کا معاملہ کرے، ہندوستان فتح کر کے دے دے اس کو. اور آپ نے محمود کو تبکی دی، اس کے کندھے پہ کہا گھبرانا نہیں، اب کے فتح طے شدہ. اور بڑے خاص انداز میں کہا ہم نے کبھی اس قسم کی چیزیں نہیں مانگی، آج آپ کی وجہ سے پردے سے باہر ہو کر مانگنے لگے، عرش والے نے کرم کر کے قبول کر لیا، رضامند ہو چکا ہے. اور آپ مقدور پر جو اسباب چاہیے اس میں کبھی نہ کریں، اور یہاں کی دعائیں آپ کے ساتھ ساتھ زمین پر بچھی رہے گی اور آپ کے سر پر سایہ بنا کے چلے گی. طویل قصہ ہے. بادشاہ بڑا خوش خوش گیا اور وہاں سے فوج ترتیب دی اور سومناتھ پر جا کے حملہ کیا. ہندوؤں کو بھی پتا تھا اور تمام ڈوگروں کو اور راجپوتوں کو، ہندوستان کی جنگجو قوموں کو جو ہندوؤں کے نظریات کے حامل تھے، کہ یہ مسلمان بادشاہ ہے اور مسلمان بادشاہ فتح کیے بغیر پیچھے ہٹتا نہیں. انہوں نے بھی بڑی طاقت جوڑی تھی. تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ جس وقت سلطان بما کمانڈروں کے سومناتھ کے قلعے میں اترا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ چاروں طرف سے ہزاروں جنگجو ہندو پہلے سے تیار کھڑے ہیں اور بادشاہ بما چند کمانڈروں کے درمیان میں نرغے میں آ گیا. اس وقت آپ کو ابو الحسن خیرخانی نے ایک خیرخہ دیا تھا، چھوٹی سی قمیض دی تھی اور کہا یہ سامنے رکھ کے دعا مانگا کرو، اللہ رحم کرے گا. بادشاہ نے چٹ پٹ وہ آگے بچھائی اور سر بسجود ہوا کہ تیرے کامل بندے سے میں نے دعا کی درخواست کی تھی اور اس نے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے تھے، میں نے جو وعدہ کیا ہے اس پر قائم ہوں، پورے ہندوستان میں اسلام نافذ کروں گا. آپ نے بھی اپنے اس بندے سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرمائے، بس اسی کے ساتھ کالے کالے بادل آئے. اور عجیب بادل تھے کہ جتنے ہندو کمانڈر تھے سارے اندھے ہو گئے، ان کی بینائی سلب ہو گئی. بادشاہ نے اپنے کمانڈروں کو حکم دیا کہ کس کے مارو، اور فتح ہو گئی سومناتھ. طویل قصہ جو ذہبی نے دیول میں لکھا ہے. کہتے ہیں کہ اس کمرے میں جب داخل ہوئے جن میں ان کا وہ بڑا بت تھا ہندوؤں کا، تو وہ فضا کے اندر لٹکا ہوا تھا. اوپر کوئی رسی نہیں تھی، زنجیر نہیں تھا، درمیان میں کوئی روک نہیں تھا، بالکل فضا میں بندھا ہوا ہے. اور جس طرف آدمی جا کے اس کو سلام کرتا ہے ادھر وہ منہ موڑتا ہے. بادشاہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا علماء کو بلاؤ، علماء میں عقل ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا، وہ دیکھتے ہی کہا دیواروں کے اندر مقناطیسی طاقت دی گئی ہے، بت میں کیا کمال ہے کہ یہ بیچ میں ویسے گاڑا. عالموں نے کہا کہ یہ دیواروں کے اندر مقناطیس ڈالا گیا ہے. بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک طرف سے دیوار توڑ دے، جب دیوار توڑ دی گئی بت اس طرف گر گئی. خیر یہ طویل قصہ میں نے سنایا، لیکن جب سومناتھ فتح ہوا ذہبی نے عجیب بات لکھی ہے کہ اس کمرے میں جس میں وہ بڑا بت تھا ان کا، اس میں ایسے لال اور یاقوت رکھے گئے تھے کہ اندھیری رات بھی دن کی طرح روشن ہوتی تھی اس کی چمک سے. اور جب وہ بت توڑا گیا 200 من کے قریب سونا اس سے اس زمانے میں نکلا ہے. اتنا بڑا بت تھا اور اسلال و یواقید کا کوئی حساب نہیں تھا. سلطان نے نفاذ اسلام کا اعلان کیا اور واپس غزنی چلا گیا. غزنی کے علماء کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ ہمیں طاقت مل گئی ہے. بات یہ میں یہ سنانا چاہتا تھا, ایسی لمبی ہو جاتی ہے بات, مجھے اجازت دے دو کہ میں ہندوؤں کا قتل عام کر دوں. لوگ خامخواہ لوگوں کو بسوں سے اتار اتار کے مار رہا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں, ان کا قتل عام کرتا ہوں. علماء نے اجازت نہیں دی, قتل عام نہیں کر سکتے, بس جو جہاد میں سامنے آئے ان کو مارے. بادشاہ نے کہا کتنے کمانڈر شہید ہو گئے, میرا کتنا فوج تباہ برباد ہو گیا, مسلمانوں کا کتنی تباہی ہو گئی اس ہندوستان کے فتح میں, اب مجھے زور شمشیر ملا ہے, فتویٰ دے دو. مولانا نے کہا ہم غلط فتویٰ نہیں دے سکتے, شاہ کے حکم پر فتویٰ بیکار ہوتا ہے, فقہ کی اجازت سے فتویٰ نہیں ملتا. مغرب کا وقت ہو گیا اور مغرب کا وقت ہو گیا نماز کے لیے حکیم سنائی آگے ہو گئے. حکیم سنائی جس کے اشعار کے نیچے مولانا اشرف علی لکھتے ہیں کہ یہ اشعار کبھی کبھی پڑھے اس سے ایمان میں توحید آ گئی, ایسا زبردست مسلمان تھا. ملک کا ذکر ہے تو گوئم کے بتوحید سزائی, تو خداوند یمینی تو خداوند شمالی, تو معزی تو مذلی تو احدی تو سمدی, نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت, احد ان لے سکم اسلی سمد ان لے سکم فضلی. یہ اشعار مولانا اشرف علی نے اپنی کتاب التکشف میں نقل کیے اور نیچے لکھتے ہیں سالک کبھی کبھی شوق سے پڑھا کرے, ایمان و توحید کے اشعار ہے, فائدہ ہو. یہ حکیم سنائی مغرب پڑھانے آگے ہو گئے, اس کی قبر وہی غزنی میں ہے, میں مزار پر حاضر ہوا ہوں, فاتحہ پڑھی میں. اس نے نماز کے اندر پڑھا الحمدللہ رب المسلمین, بادشاہ نے پیچھے سے آواز دی الحمدللہ رب العالمین. جب نماز ختم ہو گئی حکیم سنائی نے بادشاہ کو کہا آپ تو کہتے ہیں سب کو قتل کرنا ہے, تو قدر جب میں نے پڑھا الحمدللہ رب المسلمین تو آپ نے آواز دی کہ نہیں سب کا رب ہے. بادشاہ نے کہا معافی مانگ, آئندہ نہیں کہوں گا. ہائے ہائے کیسے لوگ تھے, کیسے علماء. ایک ہی گڑچے میں بادشاہ کا دماغ سیدھا کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے فتوے دو ہندوؤں کو قتل عام کرتا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ نے جہاد کو 13 سال مکہ کے اور مدینے کے سال گزرنے کے بعد سن 2 میں جا کے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر, مسلمان مظلوموں کو اب تلوار اٹھانے کی اجازت دی ہے. 15 سال بعد حکم آیا, جب انہوں نے کہا الحمدللہ رب المسلمین, بادشاہ نے کہا نہیں یہ غلط ہے, الحمدللہ رب العالمین. کہا جب رب العالمین ہے تو اس کے عالم میں پھر ہندو بھی ہوں گے, سکھ بھی ہوں گے, ڈوگرے بھی ہوں گے, گوتڑے بھی ہوں گے, یہود و نصارہ بھی ہوں گے, مرزائی و قادیانی بھی ہوں گے, بدعتی اور مشرک بھی ہوں گے. تو یہ جو جگہ جگہ مختلف ناموں سے اتارتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہوئے بھون ڈالتے, غلط, اسلام سے ناواقف, بے خبر. حقیقت میں اہل حق, اہل ایمان اور اہل اسلام کو اس طرح نہتہ کیا جا رہا ہے. بہرحال عمرہ تنعیم سے بھی سنت طریقہ ہے, جیراننا سے بھی, اور مدینہ منورہ سے جب آدمی مکہ آئے اس کو تو عمرۃ النبی کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب بھی احرام باندھا تو مدینے سے باندھا ہے. کسی زمانے میں جب طاقت توانائی پوری تھی اور صحت تھی, معلم کی اجازت کے بغیر, سعودی حکومت کی اجازت کے بغیر ہم بماں بال بچوں گئے مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھ کے مکہ آنے لگے. اور فیصلہ ہوا تھا کہ لئی جو لوگ حج کر کے وہ مدینے سے ہی جدہ نکلیں گے. ہمارے پاسپورٹ ٹکٹ سب پہ لگا تھا, میں نے کہا آشا و کلّہ کہ عمرے مدینہ کے بغیر وہ سفر کر. میں نے ایک سعودی ڈرائیور سے بات کی, اس نے کہا آنا تکلم بن کا انشاءاللہ میں آپ کی طرف سے بات کروں گا, عمرہ کرا کے چھوڑوں گا, کتنے ریال دو گے؟ میں نے کہا تم کتنا چاہو گے؟ اس زمانے میں 200, میں نے کہا 500 ریال, 300 ہزار. میرا عمرہ خطرہ سے نہیں, کہ چل بیٹھ. راستے میں جگہ جگہ چوکیاں ہیں, وہ ایسا نر غیرتی ڈرائیور تھا کہ وہ سیدھا گاڑی لے کے ہیڈ آفس گیا اور اندر گیا. اس نے پاکستان سے ایک شیخ آیا, بال بچوں سمیت حج کر کے فارغ ہو چکا ہے. اس کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ سے مکہ جاتے ہوئے ایک عمرہ نبی کا عمرہ یہ ضروری ہے, کیا کروں؟ وہ ہیڈ آفس کا افسر نیچے اتر آیا, آیا گلے ملا, بچوں کو ٹافیاں تقسیم کی. مجھے کہا شیخ ذات امرتا و دعوت فدعو لی اذن ان شاء اللہ, جب آپ عمرہ کر کے فارغ ہوں گے مجھے بھی دعاؤں میں یاد کریں. اور ڈرائیور کو تاکید کی کہ بڑے عالم ہے, عزت و احترام سے لے جاؤ, بہت خیال رکھنا. مکے کے ہمارے احباب اور دوست حیران تھے کہ یہ کس طرح. اس نے وہیں سے ٹیلی فون کیا مختلف جگہوں میں کہ ایک گاڑی اس طرح آئی ہے, اس کو اجازت دی گئی ہے, ان کو عمرے کی اجازت ہے اور عمرہ کر کے. ایسے اللہ رب العالمین نے ہر ہر موقع پر خاص احسان فرمایا. بہرحال میں عمرے کے مسائل میں اور مدینہ منورہ کے احکام میں کچھ تفصیل کروں گا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا شوال کا رسالہ الاحسن آ گیا ہے, اس میں بہترین مضامین ہے, ضرور حاصل. الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السماعت کبیر الشان جلیل القدر رفیع ذکر مطاع الامر جلی البرحان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الخلق والامر وهو الكبير المطاع ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوذ بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتم الحج والعمره لله. وقال الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف به ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وقال الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرض عليه الحج ولم يحج فليمت يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنه ومن نعم الله على عباده أن يتصلوا بعدما فرغوا وابتدوا في أوان الحج إلى المدينة المنورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبها، اللهم اجعل من البركة من ضعفي ما جعلت بمكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن عبدك إبراهيم قد جعل مكة حرما وأنا أحرم ما بين لابتي المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب الروم. أحمدك حمد الحامدين، وأشكرك شكر الشاكرين، وأصلي وأسلم على رسولك الكريم ونبيك الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، زبير بن العوام في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مت أحدهم ولا نصيفا. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بلوچستان کی لائبریری میں آپ نے فرمایا تھا حضرت ثانوی کی تفسیر، جو اکثر حضرت ثانوی نے جو تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کیا ہے، صرف آخری دو سورتیں رہ رہی، چھپی ہوئی ہے بھائی، وہ یہ آپ کے پاس کوئی لائبریری ہے، اور میرا وہ فاضل شاگرد زندہ ہے، اگر وہ کہیں سن رہا ہو خدا کے لیے آ جائے، اور وہ تفسیر ایک دفعہ لے آئے دوبارہ، وہ دو دفعہ لے کے آئے، میرا خیال تھا کہ کہیں اور بھی مل رہی ہوگی، چھپی ہوئی تفسیر ہے، وہ تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ ہے، ایک ترجمہ وہ ہے جو محمد جوناگڑی نے کیا، وہ خیانت ہے، تحریف ہے، تلبیس و دجل ہے، اسی کو دیکھ کے حکیم الامت نے فرمایا کہ بعض غلط کار لوگوں نے بہترین تفسیر کا غلط ترجمہ کیا ہے. آخری دو یا تین سورتیں رہ رہی ہیں اور باقی مکمل قرآن کے 14 یا 16 حصوں میں ہیں. اگر کسی سے نشیہ کا جنازہ پڑھ لیا تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ درست بات یہ ہے کہ اسے ایمان اور نکاح دونوں کی تجدید کرنی ہوگی، اور اگر وہ حج کر چکا ہے تو حج بھی دوبارہ کر لے. رفع دین کیوں منسوخ؟ مضبوط حدیث کا حوالہ دے. کیوں کیا مطلب ہے؟ کیوں خدا کے ساتھ شریک ہو تم؟ کیا دین کے کچھ حصے منسوخ ہو چکے ہیں، ان میں رفع دین بھی ہے؟ امام مالک نے کہا ہے: احادیث اور رفع کل و ضعیفہ الا عند الافتتاح المدونۃ الکبریٰ جلد 1 صفحہ 59. رفع کی حدیث باقاعدہ غیر متکلم فی پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. نماز کا صحیح طریقہ بتائے، تعلیم الاسلام خرید لو، اس میں لکھا ہوا ہے، یا نماز مترجم جو مولانا مفتی ولی احسن کی تصدیق شدہ ہے، یا ہمارے کسی اعدادیہ اور نور النزا کے طالب علم کے پاس بیٹھ جاؤ، وہ نماز اور استنجا سب سمجھا دے گا. کراچی اور پنجاب کے قرآن حضرات دعات پڑھتے ہیں، صبح سرحد کے قرآن حضرات دعات پڑھتے ہیں، دونوں ایک جگہ لکھا ہے. درست بات یہ ہے کہ دعات صحیح ہے اور زعات پڑھنا بالکل فحش غلط ہے. تبدیل حرف مکان حرف ہے. اس کی ایک دلیل تو یہ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ جس نے دعات کی جگہ زعات پڑھا اس کی نماز فاسد ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہے تو مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے. محیط برہانی ذلت القاری. اور دوسری بات یہ کہ حرمین شریفین کی خیرات 1400 سال سے متواتر ہے اور وہ دعات پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تیسری دلیل یہ کہ زواد ہر کلمہ اجنبیہ ہے، عربی نہیں ہے. جب آپ کہیں گے انی مریض وہ نہیں سمجھیں گے، ایش کھلتا ہے. جب آپ کہیں گے انی مریض تب وہ کہیں گے یا صحاک اللہ شفاک اللہ. پنجاب کے قرا یا پانی پتی اگر جہنم جانا چاہتے ہیں تو جائے، لیکن آپ اپنی نماز و ایمان نہ برباد کریں، اور آپ دعات پڑھا کرے اور زعات نہ پڑھے، اور قرا کو بھی تعلیم دے کہ توبہ استغفار کرے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان ھذا فی ضلال مبین. ضلال پڑھ لے دے گا وہ. آج کل جب میں خاتم بخاری میں جاتا ہوں تو یہ جھگڑے بھی کرتا ہوں لوگوں سے. اور مصری قاریوں کو لے کے آتے ہیں مشاہروں کے لیے حسن قرات، تو وہ زواد پڑھتے ہیں، خود زواد پڑھتے ہیں. اعتماد سب سے زیادہ انہی پہ کر رہا. اگر کوئی بینک کا ملازم مجھے ٹوپی یا امام ہدیہ دے تو اس کا کیا لینا چاہیے؟ درست ہے کیا ہے؟ بینک کا ملازم کافر ہے کیا؟ واہ واہ، مولویوں نے تو اسلامی بینک نکال دیے. گدے اور خچر کے اوپر لکھ دیا بہترین بچڑا اور پہاڑی بکرا. اب آپ شوق سے کھا سکتے ہیں. موئی بنانا کیسا ہے؟ منع ہے. اگر ناجائز ہے تو پھر علماء کی، علماء خود تو نہیں بناتے، آپ جیسے ڈن کوپا بناتا ہے. رواج ہو گیا، چھوٹا سا نواسا ہے، وہ کہیں موبائل ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو ایسا ایسا. میں نے پوچھا کیا کرتا کہ یہ کیمرے میں تصویر بناتا. فلا حول ولا قوت الا باللہ. دلباری خیال رکھو، تیری تصویر اگر شائع ہو گئی تو لوگ کہیں گے امام مہدی آ گیا. کرتے گناہ خود ہے، نام علماء کا لیتے ہیں. علماء کرام نے کب کہا ہے کہ ہماری بوئی بنا لو؟ ہم کہیں جا کے جنازہ پڑھاتے ہیں، نکاح کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھا تو کچھ ایسے بھی بد نصب بدذات ہوتے کہ وہ تصویریں بنانا شروع کرتے ہیں. اب ہم وہاں مہمان سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں، اب لوگوں کے ساتھ جھگڑے شروع کر دیں. کتنا برا لگتا ہے کہ مہمان لوگوں کو ڈانٹنے لگے، اور ہم تو ایسے ہی بدنام ہیں اس میں. کسی امام کے متعلق پہلے معلوم نہ تھا کہ وہ مماتی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، بعد میں معلوم ہوا کہ مماتی ہے، اور نمازوں کا کیا حکم ہے؟ مماتی اور حیاتی دونوں بدتی ہے، اصل ہے اوساطی. کیونکہ جو حیاتی ہے وہ ممات نہیں مانتے، اور قرآن سے ممات ثابت ہے. اموات غیر احیا، یہ انبیاء اور اولیاء اب مر چکے ہیں، دنیا میں زندہ نہیں ہے، اور یہ اس کو نہیں مان رہے. تو جو حیاتی ہے ان کے ایمان کو بھی خطرہ ہے، اور جو مماتی ہے وہ حیات کی آیات و حدیث نہیں مانتے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم اوساطی ٹھیک ہے، ہم حیات بھی مانتے ہیں، ممات بھی مانتے ہیں. وَالْحَمْدُلِلَّهِ عَلَى هَذَا. دنیا کے اعتبار سے گزرے ہوئے انبیاء اور اولیاء مر چکے ہیں، قبور میں، برزخ میں کامل حیات ہے، وہ دنیا کی حیات سے بڑھ کر ہے. انہیں دنیاوی حیات کہنا اس حیات کی توہین ہے. ایک بزرگ شیخ احمد شرف منیری جو ساتویں صدی ہجری کے ہیں ہندوستان کے صوبہ بہار میں، ان کے مکتوبات پڑھنا، وہ مکتوبات صدی ان کے ہیں نا، بہت عمدہ مکتوبات ہیں، پڑھا کریں. تکبیر تشریف کون سی صورت سے پڑھنا چاہیے؟ تکبیر تشریف کون سی صورت سے پڑھنا؟ جب بقر عید آ جائے گی پھر بتا دیں گے، ابھی بھول جائیں گے. آپ کا حافظہ تو عجائب گھر لاہور کا حصہ ہے. غیر مسلم ممالک میں جب کسی مسلمان کی میت ہوتی ہے تو اس میت کے جنازہ تدفین میں قادیانی بھی شریک ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں. بہرحال آپ کو معلوم نہیں ہے، کوئی کافر کڑا ہوا تو معاف ہے، لیکن اس خود تو نہیں اجازت دیں گے آپ. یار بعض لوگوں کا ایمان بھی حجت ہوتا ہے. مردان میں جنازہ تھا، بہت بڑا جنازہ تھا، مولانا عبدالباری جان صاحب بڑے عالم تھے وہاں کے، سلے پہ کھڑے تھے. ایک آدمی ایسا آیا، اس نے کہا حضرت یہ جنازہ اگر مسلمانوں کا ہے تو قادیانی نکل جائے، اور اگر قادیانی کا ہے تو ہم مسلمان ہٹتے ہیں. نواب اکبر خان ہوتی کھڑا تھا، اس نے پوچھا کیوں، کوئی ہے کیا؟ کہ یہ ماسٹر عبدالحمید کڑا ہے، یہ مشہور مرزائی ہے، پیغام صلح میں مضامین لکھتا ہے. نواب صاحب اور آپا سے ریویزا خرے بچیا پلار جنازہ خراب ہے خنزیر کٹا دوپڑا کے بعد بخ بخو والے ویز غلط ہوتا. یقین کرو کہ دور دور تک پھر کوئی قادیانی نہیں رہا، سب مسلمان ہو. دوپڑا کہ وہ لو جنازہ کہ ہاں شیطان زیا پلار جنازہ مردارے اس. شہروں میں تو پتہ نہیں چلتا ہے، آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے بعد میں پتہ چلے گا. چند دن پہلے میرے پاس یہاں ایک مولوی آیا، بیٹ بھی اور طرح گیا، اس کے بیٹھنے پر بھی مجھے تعجب سا ہوا، اور پھر جس طرح باتیں کرنے لگا تو میں اس کو دیکھتا رہا. میں نے کہا مرزائی ہو چکے ہو کیا؟ تو کہنے لگا الحمدللہ. میں نے کہا جیسے کوئی کسی کو کہے کہ گوں کھا رہے اور وہ کہے الحمدللہ، ایسے ہی تو کفر پر الحمدللہ پڑھ رہا. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیسے، میں نے کہا چہرہ کفر سے بھرا ہوا ہے، اگر کسی کے چہرے پر انسانی غلاظت لگی ہو تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، تو پتہ نہیں چلے گا. وہ جیسے ہی آنے لگا میرے قریب تو میں سمجھ گیا وہ اور طریقے سے بیٹھ گیا، اب باتیں جو شروع کر لی تو وہ مسلمانوں کی باتیں نہیں تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ کہیں مرزائی قادیانی تو نہیں ہوئے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ. پاکستان اور سعودی عرب میں رمضان کا مہینہ 29 کا تھا، ایک شخص آخری اشرے میں پاکستان سعودی عرب گیا، عید الفطر کے بعد سعودی عرب سے پاکستان آیا، چونکہ اس نے پاکستان میں پہلے روزہ رکھا تھا اور پاکستان میں رمضان سعودی عرب کے ایک دن بعد ہوا، اس وجہ سے اس شخص کے 28 روزے ایک روزہ رکھ لے. وہ شخص پاکستان آ کر ایک اور روزہ قضا رکھے گا تاکہ 29 ہو جائے، یا دو روزے نہیں ایک روزہ، پاکستان میں ہمارا چاند 29 کا ہوا، ایک روزہ رکھ لے. مسئلہ یہ پوچھنے کا نہیں تھا جو اس نے پوچھا تھا، ارے کو پتا ہے کہ روزہ کم ہو گیا رکھنا، مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ رمضان شریف وہاں گزارنا یا عمرہ کرنا یہ نفل ہے، اور ایک روزہ فرض قطعی ہے، اسے نقصان پہنچتا ہے، اس شخص کو وہاں عید کرنا جائز کیسے ہوا ہے؟ میں اس مسئلے میں پریشان. مولانا محمد یوسف لدھیانوی سے ایک دفعہ حرم میں بات ہوئی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ عید سے پہلے پہلے بھاگنا چاہیے تاکہ وہاں کا چاند میں وہاں پہنچ جائے. بغیر عذر بیٹھ کر نفل پڑھنے سے آدھا سوا ملتا ہے جی. کسی ایسی کتاب کا نام بتایا جس میں اسلامی مہینوں کے فضائل لکھے ہوئے ہو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے ما ثبت بالسنة فی ایام و شہور و سنہ. کتاب عربی میں مولانا اشرف علی صاحب کا ایک رسالہ ہے اسلامی مہینے اور ایام، یا اس کے قریب قریب کوئی نام ہے، اس کا پتہ کر لو. کوئی ایسی حدیث جس میں پیاز لہسن کھانے سے منع کیا ہے؟ بخاری مسلم ترمذی کی حدیث ہے، من اکل من ہذہ شجرۃ المنتنہ، جس نے یہ بدبودار پیاز لہسن کھایا، فلا یقربن مسجدنا، وہ مسجد میں نہ آئے. ایک شخص نے قسم کھائی غیبت نہیں کروں گا، پھر قسم توڑ دی، پھر قسم کھائی، پھر توڑ دی، جتنے بار بھی ہر بار علیحدہ کفارہ آئے گا. عورتوں کے لیے آبرو بنوانے کا کیا حکم ہے؟ نیز چہرے اور ہاتھ اور پاؤں کے بال صاف کروانے کا، چونکہ عورت کا حسن مقصود ہے اور یہ حسن میں رکاوٹ ہے، اس لیے بنوانا جائز. جیسے مرد دو وجوہات کی بنا پر بال کالے کر سکتے ہیں، یعنی عورت بھی کسی وجہ سے، بالکل ابو یوسف نے یہ کہا تھا، کما احب ان تتزین لی فہی تحب ان اتزین لہا، جیسے میری خواہش ہے کہ میری عورت خوبصورت ہو، عورت کی بھی خواہش ہے کہ میں بھی خوبصورت لگوں. باقی اور انتظام بھی صحیح رکھنا پڑے گا، صرف بالوں سے کیا ہو. میری بہن تقریباً 8 سال سے ذہنی توازن خراب ہونے کی وجہ سے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ صحت شفا دے. اس سال رمضان کے پورے روزے نہیں رکھ سکے، اب ہم روزوں کے بدلے کیا کریں؟ فدیہ دے دیں. تنگ دستی کی وجہ سے اگر کوئی فطرانہ ادا نہ کر سکے، اس کا بدل فطرانہ ہی دیا جائے گا، قرض لے کے دینا ہوگا. میرے بھائی کے تقریباً 10 بکرے اور بکریاں نوری آباد گھر سے چوری ہو گئے، اور ہر سال زکات بھی ادا کرتے ہیں، بہت پریشان ہیں. برائے کرم ایسی دعائیں عمل بتائے کہ بکرے واپس آئے. شاباش شاباش، آپ ایسا مجھے بھی بتا دیں تاکہ ہمارے مدرسے میں بہت سارے بکرے اور بیڑے آ جائیں. عرض خدمت ہے کہ محمد شعیب کی بہن بیمار ہے، گردوں کی تکلیف ہے، اللہ صحت شفا دے. والدہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. میرا بیٹا اس کی 12 سال ہے، اسے کھانے کا بے انتہا جنون ہے، دن میں 5 یا 6 مرتبہ کھانا کھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا وزن بہت بڑھ گیا. یہاں مدرسے میں ایک طالب علم ہے، اس کا نام دانیال ہے، وہ صبح ناشتے میں 17 پراٹھے کھاتا ہے، اور پہلے گھنٹے میں 9 مرتبہ پخانہ کرنے جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم فوج سے مدد طلب کرنے والے ہیں کہ اس کا ناشتہ روکے. آپ بھی اپنے بھائی کو لائف میں کڑھ کریں یا دانیال سے اس کو دم کرا دیں. 17 پراٹھے ناشتے میں کھاتا ہے، اور اس کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا بیمار ہے، کھانا کم ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. جتنے بیماران ہیں اللہ سب کو صحت دے، اور جہاں انتقال ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کا مالی نقصان ہوا ہے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے. حق تعالیٰ پورے ملک میں اور ہمارے شہر میں امن سکون قرار پیدا فرمائے. تمام تکلیف مصائب اور شدائد اللہ محبت و الفت میں تبدیل فرمائے. لاہور میں اور دیگر مقامات پر جو جراثیم ہے، وبائی امراض ہے، اللہ وہاں کی فضا سازگار بنائے، وہ وبائیں اور بیماریاں ختم فرمائے، شفا اور صحت کا دور دورہ فرمائے. صلی اللہ تعالی